الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب یہ کلاس سٹارٹ کی تھی پچھلے سال تو میں نے ایک حدیث سنائی تھی، اس حدیث کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اب ہم ایک نئی جگہ نئے گھر میں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے جب بھی کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت اور سکینہ جو ہے نازل کی جاتی ہے، اور ان کا ذکر، جو لوگ وہاں پہ تھے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے ہاں کرتا ہے۔ کہاں ہم جیسے لوگ جو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہاں یہ کہ اس قدر بلند جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث جس کے اندر یہی موضوع لیکن اس کے اندر اور ڈفرینٹ طریقے سے وضاحت ہوئی بھی ہے، کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے فلانے فلانے گھر جو ہیں اس کے اندر اس طرح لوگ جو تھے وہ آپ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھتے ہیں فرشتوں سے، اچھا وہ کیا بات کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد اور پوچھتے ہیں کہ کیا اور کیا کر رہے تھے وہ، اور کیا مانگ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے تھے اور جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ جنت انہوں نے دیکھی ہے جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور پھر تیسرا سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا وہ جانتے ہیں اس کو، کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے جو میں نے گناہگاروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے؟ تو سن لو، میری طرف سے اعلان ہے کہ ان تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا جو کوئی بھی وہاں پہ آیا ہوا تھا میرے ذکر کے لیے، میری وجہ سے، جو خالص میری رضا کے لیے آیا تھا، اس میں سے ہر ایک کو میں نے معاف کر دیا۔ تو فرشتے اطلاع دیں گے کہ نہیں، اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں سے تمام ایک جیسے نہیں تھے، فلاں 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 جو ہے وہ تو اس طرح کا گناہ گار بھی ہے، یا اس طرح فلاں عمل بھی کرتا رہا، اور یا وہ تو بس ویسے ہی چلا آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں، بس جو کوئی بھی آ گیا تھا میرے ذکر کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک اور اہم بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ گھر ہمارے گھر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا ہی گھر کہہ رہے ہیں جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 120 تک ہم پڑھ چکے ہیں، 121، 122 اور 123 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ جو پچھلے ہفتے آیات چل رہی تھیں اس کے اندر کچھ سخت قسم کے الفاظ تھے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ وارننگ دی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کے، آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو آپ نے ہدایت کی طرف بلانا ہے، آپ نے لوگوں کے اوپر بشارت دینی ہے، انہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو غفلت کھاتے ہیں، بد عملی کی طرف یا بے عملی کی طرف راغب رہتے ہیں، آپ نے ان کو وارن کرنا ہے، ان کے لیے آپ نذیر ہیں۔ اس سے بڑھ کے آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ جہنم میں لوگ کیوں چلے گئے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو ہم نے بھیجا تھا، اس کے باوجود یہ لوگ کافر کیوں رہے؟ اس سے بڑھ کے ہم اور کچھ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا کام بشیر اور نذیر ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ہرگز آپ سے راضی نہیں ہونے والے جب تک کہ آپ بالکل ہی اسلام کو چھوڑ کے ان کی ملت کی پیروی کرنا نہیں شروع ہو جائیں گے۔ اب آج کی جو آیت ہے، آیت 121، الذین، وہ لوگ، جو، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے عطا کی ہے کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت، جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق بنتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہی لوگ ہیں جو پھر اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں، ومن، اور جو کوئی، یکفر اس کے ساتھ، بہ اس کے ساتھ کفر کرے گا، فاولئک ہم الخاسرون، تو یقیناً وہی ہوگا جو خسارے میں رہے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک چیز اہم بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی، جو کتاب والے تھے، ان کا وہ کیا کرتے ہیں، ان کا ایک عمل بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے تلاوت اور ایک ہے قرات کرنا۔ دو لفظ اگر ہیں تو لازماً ان کے اندر کوئی فرق ہوگا، 100% تو سیم میننگ نہیں ہو سکتا ان کا، کوئی فرق تو ہوگا اس کا۔ جو قرآن کی قرات کرتا ہے اس کو ہم قاری بولتے ہیں، جو تلاوت کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قاری تو اس کے لیے ہو گیا نا جو قرآن کی قرات کرتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے کیا لفظ ہو گیا؟ قرات، قرات وہ ایک لفظ ہے. میں یہی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا. جو قرآن کی قرات کرتا ہے اس کو ہم قاری بولتے ہیں. جب ہم قاری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ کہ وہ قرآن مجید کی قرات کا ماہر بھی ہے، اس کو صحیح طرح سے قرآن کی تلاوت کرنی آتی ہے، پڑھنا آتا ہے. ہماری طرح نہیں کہ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ قاف ہے یا قاف ہے. دو آنکھوں والا ہے ہوتا ہے اور ہا ہوتا ہے، ان دونوں کا ہم تو ایک جیسے تلفظ کرتے ہیں. اس طرح نہیں پڑھتے وہ، بلکہ وہ صحیح مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اس کا طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، اصل طریقہ ہے. ہم لوگ تو بالکل اس طرح پڑھتے ہیں قرآن کو جس طرح کہ اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اردو کے اندر ہم لوگ دونوں قاف کے درمیان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہم تے اور توئیں کی آواز میں کوئی فرق نہیں کرتے. ان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرح کا لکھا ہوگا ہم ہے ہی پڑھیں گے اسے ہمیشہ. یہ نہیں، یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مزین کرو قرآن کی قرات کو اپنی آوازوں کے ساتھ. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پازیٹیو بات کی ہے. ایک اور بھی یہ بات کی ہے کہ جو کوئی قرآن کی اچھی طرح سے قرات نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، قرآن کو اس طرح نہیں تلاوت کرتا، اس کی قرات اس طرح نہیں کرتا جس طرح کی جانی چاہیے، تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیسا منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم میں شامل ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. قرآن کے اندر لفظ آتا ہے علیم عین کے ساتھ، اور علیم ایک لفظ آتا ہے. اب ہم دونوں کو علیم ہی پڑھیں گے ہمیشہ. اب اس کا فرق ہے، علیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. جو عین کے ساتھ ہوتا ہے علیم، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. جبکہ علیم جو ہے حمزہ لام یا اور میم، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شدید درد، تکلیف، نہ ختم ہونے والی تکلیف. اور یہ لفظ آتا ہے عذاب کے لفظ کے ساتھ. ہم دونوں کو ایک طرح سے پڑھتے ہیں. پھر زیر زبر کا بھی اتنا فرق پڑتا ہے کہ الفاظ جو ہیں ان کی نسبت چینج ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم تلاوت کرنے میں دھیان نہیں دیا کہ میں نے زبر لکھا ہوا تھا، میں نے غلطی سے پیش پڑھ لیا، اسے اتنا فرق پڑتا ہے کہ لفظ کیا آتا ہے قرآن کے اندر جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، ان امتا علیہم، جس پر اے اللہ تو نے انعام کیا تھا. اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے غلطی سے، تیزی سے پڑھتے پڑھتے دھیان نہیں دیا، ان امتو، کیونکہ ان امتو بھی قرآن کے اندر آتا رہتا ہے، ان امتو علیہم پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ان امتا کا مطلب یہ ہو گیا کہ تو نے انعام کیا تھا، ان امتو کا مطلب ہو گیا میں نے انعام کیا تھا. تو الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. تو قرآن کی جو قرات ہے ان کی بھی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے. دو حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا تھا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. اگر اس کے اوپر آپ لوگوں کو اپنی کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے کہ واقعی آپ کی تلاوت اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جب بچپن میں چھوٹے تھے تو ایک دفعہ قاری صاحب نے آ کے پڑھا دیا، اب اس کے بعد تو کبھی آئندہ نہ ہم نے اپنی غلطی نکالی ہے، نہ کسی اور کو سنایا ہے اپنی غلطی کے لیے، نہ اپنی امپروومنٹ کی ہے، ایسے ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. ہم میں سے بہت ایسے ہوں گے کہ ابھی کہا جائے نا سب کے سامنے کہ آپ اونچی آواز سے نماز سنائیں تو پتہ نہیں کتنی کتنی غلطیاں ہم کر رہے ہوں گے. ایسے ایسے ہم بس پڑھے جا رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، بودر نہیں کر رہے کہ جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں کیا وہ ٹھیک تھے کہ نہیں تھے، کیونکہ وہ ہم نے بچپن میں بس یاد کیا تھا، ایک طوطے کی طرح ہم نے رٹ تو لیا تھا اسے، لیکن کیونکہ ہمیں عربی بھی نہیں آتی اس لیے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ الفاظ ادا کیا کیا تھا میں نے. تو ہم بس جس ردم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بس اسی ردم میں ہی پڑھتے رہتے ہیں. یہ بہت سیریس بات ہے یہ والی کہ ہم اس چیز کا نہیں دھیان دیتے. کاف اور قاف کا جو فرق ہے، جو کاف ہوتا ہے ڈنڈے والا کاف جو ہوتا ہے، اس سے لکھا جاتا ہے قرآن کے اندر لفظ آیا ہوا ہے کاف لام بے، اگر لکھا جاتا ہے یہ کتے کو کہتے ہیں. قرآن کے اندر لفظ استعمال ہویا ہے اللہ. اور کاف جو ہے نقطوں والا، کاف لام بے، یہ قلب، یہ کہتے ہیں دل کو، قلب کہتے ہیں دل کو. تو اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. ہم دونوں کو کیا پڑھیں گے؟ ہم دونوں کا قلب بھی پڑھیں گے، جبکہ اس سے اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے ہم عربی تو نہیں ہیں، یہ ہماری مادری زبان تو نہیں ہے، ہم نے تو اردو بولی یا پنجابی بولی، یہ ہماری زبان تھی. تو اسی لیے انسینٹیو کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن کی قراءت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مشکل ظاہری بات ہے اگر آپ اپنی کریکشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب پہلے کس طرح پڑھتے تھے؟ پہلے آپ پارے کا ایک پیج جو ہے وہ اگر آپ پڑھ لیتے تھے آرام سے 5-6 منٹ کے اندر، اب ظاہری بات ہے اگر آپ نے دھیان دے کے پڑھنا ہے اور اپنی کریکشن کرنی ہے، غلط پڑھ لیا تو دوبارہ پڑھیں، اسے کریکشن کر کے پڑھنا ہے یا اپنی اصلاح کروانی ہے، اب آپ کو ڈبل ٹائم لگنا ہے اس سے جتنا ٹائم پہلے لگ رہا تھا آپ کو پڑھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسینٹیو بھی کیا رکھا ہے، اس کو دگنا ثواب ہوگا جو قرآن کی تلاوت ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے پھر بھی اسے غلطیاں ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب دے گا۔ اور کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے، یعنی کہ یہ ثواب کی جو بات ہو رہی ہے یہ ان عربوں کی بات نہیں ہو رہی ہوگی کہ جو جن کی زبان یہ تھی ان کو کوئی پرابلم تھی ہی نہیں، جن کو بنانا پڑ رہا ہے ایکسینٹ اپنا، اس طرح تلاوت کرنی پڑے گی، یس ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ میں دگنا ثواب دوں گا۔ تو اس کی قراءت کی الگ میں اہمیت ہے اور ہماری طرف سے اس کے اوپر بہت غفلت ہے۔ لیکن جو پوائنٹ میں ریز کر رہا تھا پہلے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ جو ہے وہ قراءت کا نہیں یوز کیا، کہ جو قرآن کی قراءت کرتے ہیں جس طرح کی قراءت کی جاتی ہیں اس کی یا قراءت کا حق ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے یتلونہو حق کا تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جو تلاوت کا حق ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو پہلی وحی آئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن کیا بتایا تھا؟ وہ کتاب جسے پڑھا جاتا ہے، پڑھے جانے والی کتاب ہوتی ہے۔ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قراءت پڑھنے والی چیز اچھی طریقے سے خوبصورت سے پڑھیں۔ تلاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، اس کی بہت زیادہ وسیع اس کے اندر معنی ہے۔ پڑھنا، جو پڑھا جا رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ فالو کرنا، اس کے اوپر عمل بھی کرنا، جس طرح پڑھا جا رہا ہے اس طرح پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ، ان کی اپنی زبان تھی، سورہ بقرہ انہوں نے 8 سال میں سیکھی تھی، ان کی تو اپنی زبان تھی لیکن 8 سال میں سیکھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ صحابہ قرآن اتنا پڑھتے تھے جتنا عمل کر سکیں اس کے اوپر، اگلی آیتیں نہیں پڑھتے تھے جب تک پچھلی آیات کے اوپر عمل نہیں ہو جا کرتا تھا ان کا۔ تو حضرت عمر جس طرح پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ اپنی کریکشن، اپنی اصلاح کر رہے تھے، اس کے عمل اس کے مطابق کر رہے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ اگلی آیات پڑھی، پھر اپنا عمل اس کے مطابق کیا، اپنی غلطیاں نکالیں۔ 8 سال حضرت عمر جیسے پرسنالٹی، جیسا شخص جو پہلے ہی پڑھے لکھے تھے، عرب کے اندر بہت چند ہی لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، ان میں حضرت عمر بھی تھے اس کے اندر، اس کے علاوہ حضرت عمر ان ریئر لوگوں میں سے تھے جن کو عمرانی زبان بھی آتی تھی، جو عربوں کی زبان تھی بھی نہیں، یہودیوں کی زبان تھی، ان کو وہ زبان بھی آتی تھی۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر وہ ایک دفعہ تورات لے کے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی تھی یہ بات۔ حضرت عمر جو تھے وہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ذہین بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے، پہلے سے پڑھے لکھے تھے، پھر عربی ان کی اپنی زبان تھی، سیکھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ رہے تھے، کوئی اور نہیں تھا بیچ میں لنک، لیکن اس کے باوجود انہیں 8 سال لگائے تھے۔ تو آپ خود سوچیں کہ 8 سال کے بعد ان کے پرسنالٹی، ان کا کریکٹر کتنا زبردست بن چکا ہوگا، ان کا اخلاق، ان کا کردار اور ان کی عبادات کس طرح اسلام کے عین مطابق ہوں گی۔ تو تلاوت صحابہ کا معمولی ہوتا تھا، جو پڑھتے تھے اس پہ عمل کرنا ہوتا تھا، وہ عمل کی غرض سے پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے صرف اور صرف یہ سمجھ کے کہ بھائی ثواب ہو جائے گا مجھے اس سے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے تو بس ہر ایک کوئی کوشش کیا کرے گا کہ میں نے روزانہ ایک پارا پڑھنا ہے، خاص طور پہ جو بڑے ہیں وہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ جی اب ہم نے ایک پارا ضرور پڑھنا ہے ہم نے روزانہ، کیونکہ اس کا ثواب ہوگا ہمیں۔ جبکہ در حقیقت کیا چیز ہے یہ؟ قرآن اصل میں کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، اسے نصیحت پکڑنی تھی، اسے سبق حاصل کرنا تھا، ہدایت لینی تھی، اس سے تو ہم لوگ نے کچھ نہیں لیا، ہم نے اس کو تو اس طرح پڑھا ہی نہیں کہ ہم نے اسے سمجھ لیں کہ ایگزیکٹلی میں پڑھا کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے۔ پڑھا تو آپ لوگوں نے ہوگا، لیکن ویسے اگر پوچھا جائے مثال کے طور پہ سورہ شورا کے اندر کیا موضوع ڈسکس ہوا ہے، سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کیا بات کی ہے ہماری، کسی کو نہیں پتا ہوگا، حالانکہ پڑھا کئی دفعہ ہوگا۔ سورہ آل عمران کے اندر کیا تھیم چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہوگا کسی کو بھی سورہ آل عمران کے اندر کیا تھیم تھا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کیا کہا تھا اس سورت کے اندر۔ सूरज जिन के अंदर क्या था, हम समझेंगे कि शायद सिर्फ जिन्नात की बातें हो रही हैं कि जिन्नात किस तरह पैदा हुए थे, क्या हुआ था फलाना, उनकी तारीख के बारे में बात हो रही होगी कोई। तो अब अपने आप को खुद ही इस रिफ्लेक्शन में देखेंगे, वाकई इस तरह के कोई भी सवाल पूछा जाए कुरान से मुतल्लिक कि किस सूरत के अंदर क्या मौजू डिस्कस किया अल्लाह ताला ने, हमें कुछ भी नहीं पता क्या हदायत ली हमने। हाँ, उसको पढ़ने के लिए ताकि मुसलमान पढ़ते ज़रूर रहें, इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इसके एक एक हर्फ के ऊपर अजर है और अल्लाह ताला जो है वो बहुत सखी है कि हर अजर जो है वो 10 गुना बढ़ा के देगा। और मिसाल क्या दी थी, अलिफ लाम मीम, इसकी मिसाल दी थी कि ये जो है ये 3 हर्फ हैं तो 30 नेकियाँ मिलेंगी, लेकिन हमने सिर्फ इसको बस वन साइडेड चीज़ समझी, हदायत के लिए हमने देखा ही नहीं इसे। हमारी मिसाल सिर्फ पढ़ने वाली है कि हम बस पढ़ते रहेंगे बगैर जाने के है कि अव्वल तो पढ़ते भी कम लोग हैं, जो लोग तो कुरान को पढ़ते ही नहीं हैं, जो तो कुरान की तरफ गफलत दिखाते हैं, देखते ही नहीं है कि केयर ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर क्या कहा है। तो उसके बारे में तो वो पहले भी बात बता चुका हूँ, सूरह ताहा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसे शख्स को मैं अंधा उठाऊँगा क़यामत वाले दिन और उसको जहन्नम में फेंक दूंगा कि जिस तरह तूने आँखें बंद की हुई थी मेरी किताब की तरफ से, परवाह ना की कि मैंने कहा क्या है, तो इसी तरह ही मैंने तुम्हारी आंखें अब हमेशा के लिए बंद कर दी हैं। वो अंधा होगा, जहन्नम में डाला जाएगा। और एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये यकीनन आप में से किसी ने नहीं सुनी होगी हदीस और आप लोग को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा हदीस सुन के। हज़रत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूल सल्लम ने फरमाया, अक्सर मुनाफिकती उम्मती कुर्रा, मेरी उम्मत के अक्सर जो मुनाफिक होंगे वो कुरान के पढ़ने वाले ही होंगे। मुस्तद अहमद की हदीस है और सही दर्जे की हदीस है। मेरी उम्मत के अक्सर मुनाफिकी उम्मती, मेरी उम्मत के जो अक्सर मुनाफिक होंगे जिनका अमल कुछ होता है और कौल कुछ होता है, वो क्या होंगे, कुर्रा, वो कुरान के पढ़ने वाले ही होंगे। उनका मामूल ज़रूर होता होगा लेकिन जो पढ़ते हैं उसमें अमल नहीं करते हैं। पढ़ कुछ रहे हैं और अमल उनका बिल्कुल ही कुछ और है। पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि क्या अल्लाह ताला ने हराम करा दिया था, सूद हराम था, फलानी चीज़ हराम है, लेकिन अमल में कोई है ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सूरह सफ़ की भी आयत सुनाई थी आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गुस्सा करके कहा था कि लेमा तकूलूना माला तफलून, तुम क्यों वो बातें कहते हो जिसके मुताबिक तुम्हारा अमल नहीं है, तुम अमल करते हो नहीं और तुम बातें इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो या आयात पढ़ रहे हो कुरान कर रहे हो, फिर इसके मुताबिक अमल क्यों नहीं करते तुम। कबूर मक्तन इंदल्लाह अंतकुलू माला तफलून, अल्लाह ताला को इस बात से सख्त बेजारी है कि तुम वो बातें कहते हो जो तुम करते नहीं हो। तो इस कदर फ़र्क है तुम्हारा। तो तलावत का मतलब होता है फॉलो करना, जो पढ़ा था उसको फॉलो किया जाए। सूरह शम्स के अंदर क्या आता है, वशम्स वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, ये तला यही तलावत वाला ही लफ्ज़ है कि अल्लाह ताला ने पहले तो सूरज की कसम खाई है और उसके बाद कसम खाई है चाँद की। तलाहा जो सूरज के फिर पीछे पीछे आता है, जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो रही होती है तब चाँद की रोशनी निकलती है। फिर वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चाँद की कसम जो सूरज के फिर पीछे पीछे आता है। तलावत का मतलब होता है फॉलो करना है, पीछे पीछे चलना। ये भी अमल कई लोग करते हैं कि जब कुरान को पढ़ रहे होते हैं तो उंगली रखी होती है और साथ साथ फॉलो कर रहे होते हैं, ये भी तलावत के लिए ही होता है, इस्तेमाल होता है। तो किरात में और तलावत में क्या फ़र्क है, किरात का लफ्ज़ हो गया सिर्फ पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए किरात का लफ्ज़ है। तलावत का मतलब ऐसा पढ़ना कि उसको फिर फॉलो भी किया जाए, वो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो इसकी तलावत बिल्कुल इस तरह करते हैं जैसे इसकी तलावत का हक है। उन्होंने इसको पढ़ा भी उसी तरह ही और फिर उसके मुताबिक अमल भी बिल्कुल उसी तरह ही किया। जब अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो उन्होंने खर्च किया अल्लाह की राह में। जब अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, तब वो उसका अमल किया उसके मुताबिक। जब अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जिक्र कर दिया कि गीबत करने से अल्लाह ताला ने कंडेम किया है गीबत को और ये कहा है कि ये तो बिल्कुल उस तरह ही है कि जिस तरह तुम अपने इस बात को तो पसंद नहीं करोगे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। तो तसव्वुर तो करके देखें कि आप किसी शख्स के पास गए हैं कि उसके भाई की फौतगी हो गई थी, ज़रा मैं ताज़ियत करके आता हूँ, गए हैं उसकी तरफ और आप जाके ये देखते हैं कि उसका भाई मरा हुआ है और वो उसका जिस्म काट काट के खा रहा है, आपको किस कदर घिन नफरत आएगी उस शख्स से। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें बराबर है मेरे नज़दीक। जो गुनाह जो उसको होना था ना, यही गुनाह होता है उसको भी जो गीबत करता है। और आप लोगों ने कुरान पढ़ा हुआ है तो कितनी दफ़ा ये आयत पढ़ी होगी, लेकिन कभी परवाह भी नहीं की होगी कि इसका मतलब क्या बना था इस आयत का। तो उसका हक अदा करते हैं कि फिर वो वाकई अपनी इसलाह करते हैं। गीबत और ये वो चीज़ें हैं जो जब इंसान करता है ना, एक अंदर से ख्वाहिश आ रही होती है कि मैं करूँ बातें, उसकी गीबतें करूँ, उसके बारे में बातें करूँ। ये तो एक आम हर इंसान के अंदर से शैतान जो है इन वसवसों के ज़रिए इंसान को एक तस्कीन पहुंचा रहा होता है कि यार गीबत करके जी बड़ा मज़ा आया, और फलाने के बारे में ये कह दिया, फलाने के बारे में ये कह दिया मैंने। तो जिस तरह वो मुर्दा भाई जो अपना दिफा नहीं कर सकता था, इसी तरह जिसकी गीबत की जा रही है वो मौजूद ही नहीं है, वो दिफा किस तरह करे कि मैंने इस तरह नहीं बात की थी, आपको गलतफहमी हुई है बात की। उलाइका युमिनूना बिही, फिर यही लोग होंगे जो फिर इसका तलावत का हक अदा करते हैं ना, पढ़ेंगे भी और फिर अमल भी करेंगे, फिर यही लोग होंगे जिनका ईमान भी होगा इसके ऊपर, जिनका टेस्टेड ईमान होगा। दावा हम सब का है ईमान का, लेकिन असल में कौन होगा मोमिन इस किताब का, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो लोग होंगे जो फिर इसकी तलावत का हक भी अदा करते हैं, फॉलो भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। वमन यकफुर, और जो कोई कुफर करेगा बेही इसके साथ, इस किताब के साथ कुफर करेगा, फ़ौलाइका हुमुल खासिरून, तो वो तो बस खसारा उठा लेगा अपना, उसने उठाना है नुकसान आखिरत के अंदर। और ये एक ऐसा नुकसान है कि दुनिया का बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए आपको, आपके पास एक सेकेंड चांस अवेलेबल है। चलो अब नहीं तो नहीं हो सका था, तो एक री अटैम्प्ट की जा सकती है। आखिरत का नुकसान वो नुकसान है कि जब मरने के बाद पता लगेगा नुकसान का, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकेगा सवाए हसरत के। इसीलिए क़यामत वाले दिन के लिए जो 22 नाम आए हुए कुरान के अंदर, उनमें से एक नाम ये भी है यौमुल हसरा, हसरत का दिन भी होगा वो, कि इंसान काश काश कहता रह जाएगा, काश मैं फलाना अमल ना करता, काश मैंने इस तरह किया होता, काश मैं फलानी चीज़ की तरफ तवज्जो देता। जो फॉलो करते हैं, तलावत करते हैं, फॉलो भी करते हैं, उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं इनका ईमान है इसके ऊपर, और जो ऐसा नहीं करते अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो कुफर कर रहे हैं इसके साथ और ये खसारा उठाएंगे। यहाँ पे ये आयत मुकम्मल होती है और ये इसका मफहूम हो गया जो सामने था। अब इसका एक मफहूम वो है जो पीछे से चला आ रहा है आयात के हिसाब से, कि इन आयात के पस मंज़र में क्या बात थी, क्योंकि आयत 122 और 123, 122 123 आयत जो है इसके अंदर वो मौजू ख़त्म हो रहा है जो बनी इसराइल से चलता आ रहा था पाँचवें रुकू के शुरू से, वो मौजू यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ख़िताब किया था अल्लाह ताला ने, और बनी इसराइल की बातें जिक्र की थी। तो कुछ आयात पहले जो भी हम पढ़ रहे हैं, आयत 121 से चंद आयात पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है हक दे के। थ्रू आउट इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता रहा था कि बनी इसराइल को ख़िताब करके अल्लाह ताला कहते आ रहे थे कि तुम इस अमल की तरफ आओ, तुम्हें इस पे ईमान लाओ हमारे नबी और रसूल के ऊपर। अल्लाह ताला ने उनकी दिल की बातें भी बता दी, अल्लज़ीना आतैना हुमुल किताबा, जिसको वो लोग जिनको हमने किताब दी है, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, उन्होंने पहचान लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया है, उन्हें अल्लाह के रसूल को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने वो बातें भी खोल खोल के बता दी, अल्लाह ताला ने उनके तमाम गलत अकीदे भी खोल खोल के बता दिए। कंक्लूड इस तरह किया इस बात को कि अब हमने भेजा है अपने नबी और रसूल को हक के साथ बशीर और नज़ीर बना के, और ये कह दिया कि इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि क़यामत वाले दिन इनके ऊपर पूछा जाएगा कि ये सब लोग क्यों नहीं जन्नत में गए। जो कोई ईमान लाना चाहे ईमान ले आए, और जो कोई कुफर करना चाहता है वो कुफर के रास्ता पे चलता रहे, और क़यामत वाले दिन बाद में वो खुद ही उसका नुकसान उठाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह दिया कि आप इनके पीछे ना लगें यहूदियों और ईसाइयों के, क्योंकि इन्होंने आपसे राज़ी नहीं होना, इनको आप छोड़ दें, इनके पीछे ना लगें। कॉम्प्रोमाइज़ इस्लाम के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो जो मैंने आयात पिछले हफ्ते बता दी थी वो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया था कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कह दें इन्ना हुदल्लाही हुवल हुदा, जो हदायत थी वो अल्लाह ही की तरफ से, और वो ये आ गई हदायत। अब इस पर अगर मानना है तो माने, नहीं मानना तो इट्स योर चॉइस। कंक्लूड इस तरह कह रहे हैं कि वो लोग जिनको हमने दी थी अपनी किताब, अब यहाँ पे पस मंज़र के अतबार से मुराद हैं ईसाई और यहूदी, कि वो लोग जिनको हमने तौरात और इंजील दी थी, جو کنیکٹ کرتی ہے بات قرآن کے ساتھ, اور اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ آخری رسول نے آنا ہے, آخری نبی نے آنا ہے, اور وہ یہودی اور عیسائی جو تلاوت بھی کرتے ہیں, فالو کرتے آ رہے ہیں اس کتاب کو جو ان کے پاس تھی, وہ کیا کریں گے, اپنے نفس کو نہیں فالو کر رہے, کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ جو سب سے بڑی چیز جو یہودیوں علماء کو اور اس علاقے کے لوگوں کو جس چیز نے روکا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ اسلام کی باتیں لاجیکل نہیں ہیں, یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی بات غلط کی ہے, یا ان کے کسی اعتراضات میں کوئی دم تھا. اس کی وجہ جو تھی وہ ریلیجس نہیں تھی, اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجہ اکنامک اور پولیٹیکل ریزنز تھے, کہ ان لوگوں کے پاس ایک مرتبہ حاصل تھا, ان لوگوں کو معاشرے نے ایک مقام دیا ہوا تھا, یہ اپنے اپنے اس علاقے کے بڑے تھے, سردار تھے, یا اپنے علاقے کے وہ اپنے مذہب کے, اپنے علاقے کے, اپنے مسلک کے, یہ کیا تھے, علماء تھے, جن کو آج کل کے حساب سے ہم سمجھ لیں کہ مفتی تھے وہ اپنے علاقے کے, وہ تو رابعیز کہلاتے ہیں یہودی علماء جو ہوتے ہیں, لیکن سمجھنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ مفتی تھے وہ, علماء تھے, ان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے, ان کو لوگ بلایا بھی کرتے تھے اپنے پاس, جس طرح ہم لوگ اپنے علماء کو بلاتے ہیں, کہیں شادی کرنی پڑتی ہے تو بلا کے لاتے ہیں, جی آئیں نگاہ پڑھائیں, آپ کوئی مر گیا ہے, کوئی فوت ہو گیا ہے تو نماز جنازہ آپ پڑھائیں, فلانا کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے تو ان سے جا کے ان کو کنسلٹ کیا جائے گا, تو ان لوگوں کا ایک مقام تھا, کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے, کوئی آپ نے کہیں کوئی بزنس میں پیسے انویسٹ کرنے تھے, کیا حلال ہے حرام ہے, لوگ جا کے ان سے فتوے مانگ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا ایک مقام مرتبہ ہے. اگر وہ لے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان, کس نے آنا تھا ان کے پاس فتوے لینے کے لیے, پھر تو کسی نے گھاس نہیں ڈالنی تھی انہیں, پھر کیا ویلیو ہوتی ان کی, پھر تو کوئی نہیں آتا, بلکہ الٹا وہ اسلام سیکھتے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کے ساتھ رہ کے باتیں سیکھتے, ان کا تو کیا مقام ہونا تھا, جو سردار تھے وہ اس پرانے سیٹ اپ کے اندر سردار تھے. اسلام کے اندر کس چیز کی ویلیو ہے, تقوی کی ویلیو ہے اسلام کے اندر, نسل سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے, جینڈر سے کیا فرق پڑتا ہے, کون مرد ہے کون عورت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے, سب سے زیادہ جو مقام مرتبے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میل تھا یا فیمیل تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا رنگ کالا تھا گورا تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی نسل جا کے آپ سے ملتی ہے یا کسی ہندوؤں کے بڑے بڑے لوگوں سے جا کے ملتی ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مالدار گھرانہ تھا یا نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک چیز ہے, کیونکہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی, اللہ تعالیٰ نے رنگت دی تھی, اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس نسل میں پیدا کیا تھا, جو چیز ہم نے کمانی تھی وہ ہمارا تقویٰ, ہماری سچائی, ہماری ایمانداری, ہمارا خدا خوفی, ہماری رحم دلی تھی اور ہماری عبادت تھی, اس چیز کا مقام ہے, ایک لفظ کے اندر تقوی کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, بس باقی کسی چیز کا مقام نہیں ہے. تو ان کو تو یہ سب کچھ چھوڑنا تھا, اپنے سیاسی جو ان کو رینکس ٹائٹلز ملے ہوئے تھے وہ چھوڑنے تھے انہوں نے, ان کو چھوڑنا تھا اپنے جو بھی ان کو ریلیجس ان کو جو مقام ملا ہوا تھا وہ سب چیزیں ان کو چھوڑنی تھی, تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مطیب بنتے. انہوں نے نہیں مانا تھا. میں نجران کے جو عیسائی تھے ان کا بھی واقعہ سنایا تھا, اور آپ کو میں نے جو سلطنت روم کا جو بادشاہ تھا, جو اس کا ایسٹرن امپائر تھا جس کا نام بیزنٹائن امپائر تھا, اس کا جو بادشاہ تھا ریکلیس, یا عربی کی کتابوں کے اندر ہرکل, یا حدیث کی کتابوں کے اندر ہرکل, وہ نہیں لایا تھا ایمان. کیوں نہیں لایا تھا ایمان؟ کیونکہ وہ بادشاہ تھا, اس کو لگا کہ تو میری بادشاہت جا رہی ہاتھ سے جب اس نے اظہار کیا تھا اپنے ایمان کا. تو ان کی جو وجوہات تھیں وہ سیاسی تھیں اور معاشی تھیں, یا معاشرتی تھیں, کہ ان کو تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو اپنی برادری سے کٹنا پڑ جائے گا. بے شک نہیں بھی حیثیت آپ کی برادری کے اندر کچھ, لیکن میری فیملی ہے, میرے سارے جاننے والے ہیں, ہر وقت میرے کام آتے ہیں, میں اس گھر میں رہتا ہوں, مجھے گھر سے نہ نکال دیں, جو بھی ہے فیملی سے کٹ آف نہ ہو جائیں, تو یا سیاسی یا معاشی یا معاشرتی, ان تینوں میں سے, یا پولیٹیکل یا اکنامک یا اکنامیکل یا سوشل ریزنز کی وجہ سے نہیں مان لائے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, وہ جو اس کا حق ادا کرتے ہیں فالو کر رہے ہیں, اپنی خواہشات, نفس, دنیا کے معاملات, دنیا کے حالات, اونچ نیچ, ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ وہ حق کو دیکھ رہے ہیں صرف, اور اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر ایمان لے آئیں گے اس کتاب کے اوپر, یو منونا بہی, وہ لے آئیں گے اس کتاب کے اوپر ایمان. فمن یکفر, اور جو کوئی کفر کرے گا بہی اس کے ساتھ, فاولائک ہم الخاسرون, تو وہ عیسائی یا وہ یہودی یا وہ غیر مسلم, یا آج کل کے اعتبار سے اگر ہم مسلمانوں میں عمل نہیں کر رہے تو وہ مسلمان خسارہ اٹھائیں گے. تو یہ اس کا آیت کا بنتا ہے پچھلے آیات کے ساتھ پس منظر. اب کنکلوڈنگ جو موضوع ہو رہا ہے, موضوع کنکلوڈ ہو رہا ہے دوبارہ انہی آیات کے ساتھ جس سے شروع ہوا تھا پانچویں رکوع سے. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, اے یعقوب کی اولاد. اسرائیل جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا. اے اولاد یعقوب, اے یعقوب کی اولاد, اذکروا نعمتی, میری اس نعمت کو یاد کرو تم, اللتی انعمت علیکم, کہ میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی, وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ کہ میں نے تمہیں پورے جہاں والوں کے اوپر فضیلت دی تھی. وہ آپ کو میں نے جو پریزنٹیشن بتائی تھی کہ کہاں پہ یہ قوم جو تھی یہ قبطی قوم کی غلام بن چکی تھی, 600,000 سے زیادہ تھے, لیکن قبطی قوم نے جس کا بادشاہ فرعون تھا انہوں نے ان کو دبا کے رکھا ہوا تھا, قدر ان سے ظلم ہوتا تھا ان کے ساتھ. جب اس نے خواب بھی دیکھا تھا تو اس نے کیا اذیت دی تھی انہیں کہ کسی کے ہاں اگر پتہ لگ گیا کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو اس کو بس ذبح کر دو. تو ہم کیونکہ سنتے رہتے ہیں ہم اس کو امیجن نہیں کرتے. آپ تصور تو کریں کہ آپ کے ہاں یا آپ کے جسے جاننے والے کے ہاں پتہ لگ رہا ہے کہ اولاد ہونے والی ہے اور اولاد ہوئی ہے تو پتہ لگا بیٹا پیدا ہوا ہے, وہ کیا قدر کس قدر خوشی کا معاملہ ہوگا. ہمارے ہاں تو لائف کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے, پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے لائف کا کہ اگر بیٹا تھا یا نہیں تھا. پہلے کو زندگی بالکل ہی کچھ اور طریقے سے ہم پلان کرتے ہیں, بیٹا ہو گیا تو اب تو زندگی کا مقصد ہی چینج ہو جاتا ہے, اب تو بندہ اور طریقے سے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. تو تصور تو کریں کہ کسی ایسے گھر میں اور حکومت کے فوجی آ کے یا حکومت کے پولیس والے آ کے اس کو ذبح کر کے چلے جائیں کہ آرڈر یہ ہے کہ جتنے بھی لڑکے ہوں گے ان کو مار دیا جائے, کس قدر غصہ کھولے گا, کس قدر دکھ ہوگا, کس قدر ڈپریشن ہوگا, اور آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے. تو یہ وہ اس طرح کی تکلیفوں میں کہاں یہ دبی بھی قوم تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری ان نعمتوں کو یاد تو کرو میں نے تمہیں کس طرح وہاں سے نکالا تھا, ونی فضل تکم علی العالمین, اور یہ نہیں کہ میں نے تمہیں بچایا تھا بلکہ میں نے اپنے دین کا کام, اپنے دین کا مشن تمہارے حوالے کیا تھا, تم میں سے رسول اٹھایا تھا, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, اور مسلسل نبوت ان کے درمیان رہی تھی. ہمارے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے, ان کے پاس مسلسل نبی موجود ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو, کلما حلق نبی خلف نبی, جب کبھی بھی ان کے ہاں کوئی بھی نبی فوت ہوتا تھا تو ایک نیا نبی آ جایا کرتا تھا, کسی اور شخص کے اوپر اس قوم میں سے, ان میں سے کسی اور نیک بندے کے اوپر وہی آنا شروع ہو جایا کرتی تھی. تو ان نعمتوں کو یاد کرو. نعمت کو اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ نعمت نعمت ہدایت ہے. دنیا کی تمام نعمتیں, دنیا کی تمام چیزیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ نعمت صرف اس صورت میں ہوں گی جب نعمت ہدایت ہوگی. ورنہ پیسہ آپ کے پاس ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی, آپ کو کچھ نہیں پتا آپ نے پیسے کے ساتھ کیا کرنا, آپ ضائع کریں گے پیسے کو, عیاشیاں کر کر کے اڑائیں گے اس پیسے کو, برباد کریں گے. اولاد اگر اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو اولاد نعمت تب ہوگی جب ہدایت آپ کو ملی ہے, ورنہ آپ اولاد کو کیا کام کرائیں گے؟ آپ اولاد کو دنیا کے حساب سے تیار کریں گے, دنیا کی تیزیاں سکھائیں گے کہ جینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, سچ جھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس چلاک ہونا چاہیے بندے کو, بندے کو مکاری دکھانی چاہیے. ہدایت نہیں ہوگی تو اولاد اس طرح یہ کام کرے گی بعد میں, اور جو کچھ بھی اولاد کرتی رہے گی وہ بندے کو مرنے کے بعد بھی اس کا جو ہے اس کا ثواب یا اس کا گناہ ملتا رہے گا. اگر صحت تھی اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے صحت کے ساتھ کیا کرنا تھا, جوانی ہے لیکن پتہ نہیں ہے جوانی کے ساتھ کیا کرنا ہے, علم ہے عقل ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اس کے ساتھ, تو وہ برباد کرے گی آپ کی دنیا کو اور آخرت کو. دنیا چاہے بے شک بظاہر سنورتی رہے, آخرت برباد ہو رہی ہے. اصل میں صرف ایک ہی نعمت ہے, اب وہ نعمت ہے نعمت ایمان, نعمت ہدایت. اگر یہ ہے تو پھر سب کچھ نعمت بن سکتا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو سب کچھ زحمت ہو جائے گا. پھر وہ نعمت یہاں پہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے, میری اس نعمت کو یاد کرو تم. اب سوچیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم سے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یہی اگر کہیں پیدا ہوئے ہوتے کہیں تھائی لینڈ میں کے ملک میں, کہیں ایتھوپیا میں پیدا ہوئے ہوتے, کہیں سوڈان کے ملک میں پیدا, کہیں اور پولینڈ یا کسی اور یورپین کنٹری میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں پہ عام طور پہ مسلمان جاتے بھی نہیں ہیں, پیرو میں پیدا ہوئے ہوتے, برازیل سائڈ میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں پہ لوگ جاتے ہی نہیں, مسلمان ویسے بھی نہیں جاتے, کیا چانس تھا کہ ہم لوگ قرآن کو سنتے اور ایمان لے آتے اس کے اوپر؟ کیا چانس تھا؟ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں میری نعمت کو یاد کرو, لیکن ساتھ ہی یہ نہ سمجھ لینا کہ اب تم اگر یہ نعمت تمہیں مل گئی ہے تو اب تو میں جنت میں جاؤں گا سیدھا, اور وہ لوگ جو انڈیا میں رہ رہے ہیں, جو سری لنکا میں رہ رہے ہیں, جو آگے اور دوسرے چائنا میں اتنا جو ملینز کی پاپولیشن ہے, یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے جہاں پہ بچپن میں ہی ان کو کلمہ سکھا دیا گیا تھا، یہ ایسے گھر میں نہیں پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ تو جائیں گے جہنم میں، میں نے گارنٹی جنت میں جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت کے اندر اس چیز کو وارن کر رہے ہیں، وتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی کوئی جزا نہیں دے سکے گا، نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو، کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی دوسرے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا کسی قسم کا۔ ابھی تو یہاں پہ ہم مشکل میں پڑھتے ہیں تو ہم کے پہلا کام کیا ہوتا ہے، فون کال کرو، ساتھ والوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ کہ ہم اس مشکل میں پھنس گئے، ہماری ہیلپ آؤٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تنہا آنا ہے، قیامت والے دن تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ تنہا تنہا ہمارے پاس آئے گا، کوئی گروپ کی صورت میں نہیں آنا، کوئی یونین کی صورت میں نہیں آنا کہ ہمارا ایک ساتھ مسئلہ حل کیا جائے گا، کوئی قوم کی صورت میں نہیں آنا، تنہا تنہا۔ کلہم آتے ہی یوم القیامت فردا، ہر ایک کو، کلہم ہر ایک کو آنا پڑے گا ہمارے پاس، تنہا تنہا آنا پڑے گا، انڈیویجولی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیکھنا ہے، یہاں پہ دنیا کا معاملہ کلیکٹیو ہے۔ تو کوئی اس دن سے ڈرو، تصور نہ کر لو کہ بس تم اگر کلمہ گو ہو تو تمہاری بچت ہو جائے گی۔ ولا یقبلوا منہا عدل، کسی سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، برابری کے لیے ہوتا ہے، کوئی آپ کے اندر کوئی کمی تھی تو کوئی آ کے اس کو پورا کر سکے گا، فلفل کر سکے گا، نہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا چانس نہیں دیا جائے گا، کسی سے کسی قسم کا کوئی رینسم نہیں لی جائے گی کہ آپ کوئی فائدہ دے سکیں۔ ولا تنفع ہا شفاعت، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شفاعت کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، اللہ تعالیٰ نے کسی کی کوئی سفارشیں سننی۔ ولا ہم یونسرون، اور کسی قسم کی ایسے لوگوں کو کوئی مدد نہیں کی جائے گی، سب کچھ اگر ہونا تھا تو تم نے اپنے بل بوتے کے اوپر تم نے حاصل کرنا ہے، تم نے اپنا ایمان بھی، کلمہ گو بے شک ہو لیکن ایمان کسبی ہے، وہ حاصل کرنا ہے، عمل، عبادات، اخلاق، کردار، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تم نے ارن کرنی ہے، تمہارا کسبی معاملہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ بہت نیک متقی تھے تو اولاد جو ہے وہ انہیریٹنس میں نیک ہو گئی، اس کو نیک خود ہونا پڑے گا، اسے نیک۔ ماں باپ اگر بہت زیادہ جو تھے وہ نمازیں پڑھنے والے، تہجد گزار تھے، باپ جو ہے جیسا دنیا کے معاملے ہیں، ایک باپ چاہے بے شک پی ایچ ڈی کیوں نہیں ہے، جب بچہ ہوگا اس کو اے بی سی پھر بھی پڑھانی پڑے گی، اس کے لیے اس کا علم کسبی ہوگا، اور اگر وہ دھیان نہیں دے گا تو وہ تو چاہے بے شک پرائمری بھی پاس نہ کرے، باپ ہوتا رہے پی ایچ ڈی، بیٹا پرائمری پاس بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بیٹے نے بھی پی ایچ ڈی کرنی ہے تو اس کو خود کرنی پڑے گی پی ایچ ڈی، وہ ساری محنت سے گزرنا پڑے گا، باپ کا پی ایچ ڈی ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا، 100% یہی معاملہ آخرت کے اندر ہے، کسی کا نیک ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کسی کا گمراہ ہونا، کسی کا گناہگار ہونا بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا اگر ہم خود ہدایت پہ اوپر ہیں۔ علیکم انفسکم، تم اپنے اپنے نفسوں کے اوپر ذمہ دار ہو، تم نے خود ان کو سنوارنا ہے، چاہے تم ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہو جہاں پہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہیں، لیکن تم اگر ہدایت کے اوپر ہو، تم نیک عمل کر رہے ہو، تو تم ان کا بد عملی تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں ڈال سکے گی۔ جس موضوع سے یہ آیات شروع ہوئی تھیں، یہی آیات تھیں، آخری آیت کا صرف الفاظ کا سیکوینس فرق تھا، انہی الفاظ سے ختم ہو رہا ہے۔ بیچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام غلطیوں کو، تائیوں کو ہائی لائٹ کر کے بتایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میری امت بھی اکثریت جو ہے وہ انہی گمراہیوں میں مبتلا ہوگی جن گمراہیوں میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے۔ کیا کیا گمراہیاں تھیں اس کے اندر؟ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کے اندر ایک گمراہی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو زیادہ سے زیادہ چند گنتی کے دن، اس کے بعد ہم لازماً جنت میں چلے جائیں گے۔ یہی گمراہی مسلمانوں کے اندر ہے، کوئی بندہ نئی نماز پڑھتا، آپ اس کو کہیں کہ یار نہیں اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، فلانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جس سے ناراض ہوں گے پھر اس کے لیے ٹھکانا جہنم ہے، تو وہ آگے سے مذاق میں کیا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بالآخر تم جنت میں چلے جائیں گے نا، اس طرح کے جواب دیے جاتے ہیں۔ جو جو غلطیاں کوتاہیاں انہوں نے کی تھی بنی اسرائیل نے، وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی ریفلیکشن یہاں پہ آئے گی، میری امت میں بھی وہ نظر آئے گی۔ جو ابھی حدیث سنائی تھی آپ کو میں نے کہ میری امت کے جو اکثر منافق ہوں گے وہ قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے، قرآن کو پڑھا کریں گے لیکن وہ منافق ہوں گے، اور منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کے اندر، 2 times ریپیٹ کی ہے اس بات کو، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ وہ شدت عذاب جو ہے عذاب کی وہ شدت کافروں کے اوپر نہیں ہونے والی جو منافقین کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.